بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 3 مارچ 2023 کو ہم آپ کے لیے کتاب نمبر 1 توحید تفہیم السنہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں محمد اقبال کیلانی. اس کتاب کے ٹوٹل صفحے ہیں 176. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آئیڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں 03-06-78-78-222 یا ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر سبسکرائب کریں قرطبہ آئیڈیو لائبریری. تو آئیں چلتے ہیں پارٹ 1 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید کے مسائل. محمد اقبال کیلانی، حدیث پبلیکیشنز. نام کتاب توحید کے مسائل. مؤلف محمد اقبال کیلانی بن مولانا حافظ محمد ادریس کیلانی رحمۃ اللہ. اہتمام خالد محمد کیلانی. تابع ہارون الرشید کیلانی. کمپیوزنگ ریاض احمد کیلانی. ناشر حدیث پبلیکیشن لاہور. انتباہ: ہر خاص و عام کو متعلق کیا جاتا ہے کہ سلسلہ تفہیم السنہ مؤلفاً محمد اقبال کیلانی کی تمام کتب کے جملے حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں، لہذا ان کتب کی بلا اجازت طباعت، ترجمہ، نقل اور اپلوڈنگ اخلاقاً، قانوناً اور شرعاً جرم ہے. ادارہ حدیث پبلیکیشنز، 3 یوسف مارکیٹ، خزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. 04-23-72-32-808 03-00-49-03-927 ای میل headedpublications@yahoo.com harunkelani@gmail.com harunkelani@hotmail.com فہرست نمبر شمار اسماء الابواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 11، 2 احکام النبیہ نیت کے مسائل. صفحہ نمبر 97. نمبر 3 فضل التوحید، توحید کی فضیلت پہ صفحہ نمبر 99. نمبر 4 اہمیت التوحید، توحید کی اہمیت صفحہ نمبر 106. 5 التوحید فی ضوء القرآن، توحید قرآن مجید کی روشنی میں صفحہ نمبر 110. 6 تعریف التوحید وانواعہ، توحید کی تعریف اور اس کی اقسام صفحہ نمبر 117. 7 التوحید فی الذات، توحید ذات صفحہ نمبر 119. 8 التوحید فی العبادات، توحید عبادات صفحہ نمبر 123. 9 التوحید فی الصفات، توحید صفات صفحہ نمبر 133. 10 تعریف الشرک و انواع، شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں صفحہ نمبر 151. 11 الشرک فی ضوء القرآن، شرک قرآن مجید کی روشنی میں 153. 12 الشرک فی ضوء السنہ، شرک سنت کی روشنی میں پیج نمبر 162. 13 الشرک الاصغر، شرک اصغر کے مسائل پیج نمبر 168. 14 الاحادیث الضعیفۃ والموضوع، ضعیف اور موضوع حدیث پیج نمبر 173. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے دنیا کے لوگوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں. اے اسرائیل کے بیٹو، تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ انہیں موت آئی؟ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے اور اس کے بیٹے میں بھی یہی صفات ہونی چاہیے تھی؟ تو پھر حضرت عزیز علیہ السلام کو موت کیوں آئی؟ جسے موت آئے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام کے حواریوں، تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گئے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ تو زبردست قوت والا اور ہر ایک پر غالب ہے، پھر اس کا بیٹا اتنا کمزور اور بے بس کیوں تھا کہ سولی پر چڑھا دیا گیا؟ جو سولی پر چڑھا دیا گیا وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے ہندو مت کے پیروکاروں، تمہارا ایمان ہے کہ دنیا میں 33 کروڑ بھگوان ہیں، ہر آدمی اپنا بھگوان الگ رکھتا ہے، گویا ہر آدمی کا اپنا بھگوان ہے جو اس کی حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے پر قادر ہے، جبکہ باقی 32,99,99,999 بھگوان اس کی ضرورتیں پورے کرنے سے عاجز ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اگر 32,99,99,999 بھگوان عاجز اور بے بس ہیں، تو پھر انہی میں سے ایک بھگوان حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ اے بدھ مت کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ گوتم بدھ عالمگیر سچائی کی تلاش میں برس ہا برس میدانوں، جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا؟ کبھی تم نے غور کیا کہ جو شخص خود ایک عالمگیر سچائی کی تلاش میں طویل مدت تک سر گردہ رہا، وہ خود عالمگیر سچائی کیسے بن سکتا ہے؟ اے آئمہ معصومین کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے حکم و اقتدار کے آگے سرنگوں ہیں، اور یہ دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ اہل بیت پر جو مصیبت اور آفت آئی وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وجہ سے آئی؟ کبھی تم نے غور کیا کہ جس کے حکم کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ سرنگوں ہو، اس پر آفت اور مصیبت کیسے آ سکتی ہے؟ اور جس پر آفت اور مصیبت آ جائے، وہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا حاکم اور مقتدر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ اے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ علی حجویری رحمۃ اللہ خزانے عطا کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ طوفانوں سے نجات بخشتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مصائب اور مشکلات دور کرتے ہیں، امام بری رحمۃ اللہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں، اور سلطان باہو رحمۃ اللہ اولاد سے نوازتے ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا جب علی حجویری رحمۃ اللہ نہیں تھے تو خزانے کون عطا کرتا تھا؟ جب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نہیں تھے تو طوفانوں سے نجات کون بخشتا تھا؟ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نہیں تھے تو مصائب و مشکلات کون دور کرتا تھا؟ جب امام بری رحمۃ اللہ نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھڑی کرتا تھا؟ جب سلطان باہو رحمۃ اللہ نہیں تھے تو اولاد کون دیتا تھا؟ اے دنیا کے لوگوں، میری بات ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے عقائد و افکار میں موجود تضاد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عقائد و افکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں۔ تو پھر اے دنیا کے لوگوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں، جو بنی نوع انسان کی روح کی آسودگی اور جسم کو آزادی بخشتا ہے، جو بنی نوع انسان کو احترام، عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، جو بنی نوع انسان کو امن و سلامتی، عدل و انصاف، مساوات و حریت، اخوت محبت جیسی اعلیٰ اقدار کی ضمانت دیتا ہے، جو بنی نوع انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے، وہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ سورۃ یوسف آیت نمبر 39۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، نمبر ایک ایمان، اور نمبر دو عمل صالح۔ ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسالت اور آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ صحیح بخاری، یعنی ایمان کی بنیادی کلمہ توحید ہے، بنیاد کلمہ توحید ہے۔ اعمال صالح سے مراد وہ اعمال ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ نجات اخروی کے لیے اعمال صالح بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالح دونوں میں سے عقیدہ توحید بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، کافرانہ، مشکرانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار و ابف ثابت ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اگر روئیں زمین کے برابر سونا صدقہ کریں تو ایمان لائے بغیر ان کا یہ صالح عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ آیت نمبر 91۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ گویا نہ صرف یہ کہ ان کے انیک اعمال ضائع ہوں گے بلکہ عقیدہ کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا اور کوئی ان کی مدد یا سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ سورہ انعام میں انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب انیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک کی مذمت میں قرآن مجید کی دیگر آیات ملاحظہ فرمائیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی طرف سے یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایہ عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ بس اے نبی، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 213۔ مذکورہ بالا آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑا فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ شرک کا ارتکاب اگر تم نے بھی کیا تو نہ صرف یہ کہ تمہارے سارے اعمال نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد مبارک ہیں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72۔ سورۃ نساء کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا نہیں چاہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ناقابل معافی قرار دیا ہو یا جس کے ارتکاب پر جنت حرام کر دی ہو۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حالت شرک میں مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا تک کرنے سے منع فرما دیا۔ ارشاد مبارک ہے، مَقَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113۔ اب شرک کی مذمت میں چند حدیث مبارک میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحت فرمائی، جن میں سرفہرست یہ نصیحت تھی کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، مسند احمد۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر دو، جادو۔ نمبر تین، ناحق قتل کرنا۔ نمبر چار، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر پانچ، سود کھانا۔ نمبر چھ، میدان جنگ سے بھاگنا۔ نمبر سات، بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح مسلم۔ نمبر تین، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجاب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرد دم تک شرک میں مبتلا رہے۔ مسند احمد۔ مذکورہ بالا آیات و حدیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ شرک ہی وہ گناہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اذر کی بخشش کے لیے سفارش کریں گے تو جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش رد کر دی جائے گی۔ نمبر دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے ہر مشکل وقت میں بڑی جرأت اور استقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم اور بے پناہ دباؤ کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ شعیب، ابی طالب کے ایام اسیری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ابو جہل وغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے حرم شریف میں ابو جہل کو اعلان مرنے مارنے کی دھمکی دی۔ جناب ابو طالب زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح ساتھ دیتے رہے۔ جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غم کا سال، عام الحزن قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی تعلق اور دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ سے جناب ابو طالب جہنم میں چلے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ نمبر تین، ایک شخص عبداللہ بن جدعان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا شخص تھا، کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے روز اس کے کام آئیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیونکہ اس نے عمر بھر ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے روز میرے گناہ معاف فرمانا۔ صحیح مسلم۔ یعنی اس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، نہ قیامت کے دن پر تھا، لہٰذا اس کی ساری نیکیاں اور صالح اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا حقائق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر نیک اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرہ برابر اجر و ثواب کے مستحق نہیں سمجھے جائیں گے۔ شرک کے برعکس، عقیدہ توحید قیامت کے دن گناہوں کا کفارہ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا باعث بنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا ارادہ کیا اس پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو۔ صحیح مسلم۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ ترمیزی۔ قیامت کے روز ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جس کے 99 دفتر رجسٹر گناہوں سے پر ہوں گے۔ وہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، لہٰذا میزان کی جگہ چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے گناہ ترازو کے ایک پلرے میں ڈالے جائیں گے اور نیکی دوسرے پلرے میں، وہ ایک نیکی تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گی۔ وہ ایک نیکی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول ہوگی۔ ترمیزی۔ ایک برا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو، روئے زمین کی ساری مخلوق میں اگر میرے گناہ تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو لے ڈوبیں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اسلام لائے ہو؟ اس نے عرض کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اللہ معاف کرنے والا اور گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا، کیا میرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تیرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے۔ ابن کثیر غور فرمائیں، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا جس نے عمر بھر دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا لیکن عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم کو مستحق ٹھہرا، دوسری طرف ایک اجنبی شخص جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خونی رشتہ نہیں اور وہ خود اپنے بے پناہ گناہ کا اعتراف بھی کر رہا ہے، محض عقیدہ توحید پر ایمان لے آنے کی وجہ سے جنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس ساری گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن نجات کا تمام دار و مدار انسان کے عقیدے پر ہوگا۔ اگر عقیدہ خطاب و سنت کے مطابق خالص توحید پر مبنی ہوا تو نیک اعمال قابل اجر و ثواب ہوں گے اور گناہ قابل بخشش اور قابل معافی ہوں گے، لیکن اگر عقیدہ توحید کے بجائے شرک پر مبنی ہوا تو روئے زمین کے برابر نیک اعمال بھی نامقبول اور مردود ہوں گے۔ عقیدہ توحید کی وضاحت، توحید کا مادہ وحد ہے اور اس کے مصادر میں سے وحد اور وحدہ زیادہ مشہور ہیں، جس کا مطلب ہے اکیلا اور بے مثال ہونا۔ وحید یا واحد اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں اکیلی اور بے مثال ہو۔ واحد کا واو حمزہ سے بدل کر احد بنا ہے، یہی لفظ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں جو اس کی ذات اور صفات میں شریک ہو۔ توحید کی تین اقسام ہیں، نمبر ایک توحید ذات، نمبر دو توحید عبادت، نمبر تین توحید صفات۔ ذیل میں ہم تینوں کی الگ الگ وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ نمبر ایک توحید ذات، توحید ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا بے مثال اور لا شریک ماننا، اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، ماں ہے نہ باپ ہے، وہ کسی کی ذات کا جز ہے نہ کوئی دوسرا اس کی ذات کا جز۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے اس باطل عقیدے کی تردید قرآن مجید میں یوں فرمائی، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواههم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ ان یؤفکون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا اللہ کی ماران پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس باطل عقیدے کو بھی درزیل الفاظ میں مذمت فرمائی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَيْنَهُنَّ بنین و بنات بغیر علم سبحانہ وتعالی ما یصفون۔ لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جنوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں، اللہ پاک بلاتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 100، بعض مشرک اللہ تعالیٰ کی مخلوق مثلا فرشتوں، جنوں یا انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مدغم سمجھتے ہیں، اسے عقیدہ حلول کہا جاتا ہے۔ بعض مشرک کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے مدغم کو کہتے ہیں، اسے عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل عقائد کی تردید درج ذیل آیت میں فرما دی، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعضوں کو اس کا جز بنا ڈالا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 15، ان ساری آیات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں، اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی کسی جاندار یا غیر جاندار چیز میں مدغم ہے، نہ کسی چیز کا جز ہے، نہ ہی کائنات کی کوئی دوسری چیز جاندار یا غیر جاندار چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہے، نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا جز ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نور سے کوئی مخلوق پیدا ہوئی ہے، نہ ہی کوئی مخلوق اس کے نور کا جز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جب ایک لا شریک ہستی کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اس کا حسب نصب کیا ہے؟ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ کیا کھاتا ہے؟ کیا پیتا ہے، اس نے کس سے وراثت پائی، اس کا وارث کون ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1-4۔ توحید ذات کے بارے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش مولا پر جلوہ فرما ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، البتہ اس کا علم اور قدرت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اس عقیدے کے برعکس کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی ماننا یا کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ اور جز کہنا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود سمجھنا شرک فی ذات کہلاتا ہے۔ نمبر 2، توحید عبادت۔ توحید عبادت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کیا جائے، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں عبادت کا لفظ 2 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اولاً پوجا اور پرستش کے معنوں میں، جیسے کہ درزیل آیت سے ظاہر ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم اجاہ تعبدون۔ سورت اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی ہی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ سورۃ الحمیم سجدہ آیت نمبر 37۔ ثانیہ، اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی میں، جیسے کہ درزیل آیت سے ظاہر ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ پہلی مفہوم یعنی پوجا اور پرستش کے اعتبار سے توحید عبادت یہ ہوگی کہ ہر طرح کی عبادت، مثلا نماز اور نماز کی طرح دست بستہ، قیام، رکوع، سجدہ، نظر و نیاز، صدقہ، خیرات، قربانی، طواف، اعتکاف، دعا، پکار، فریاد، استعانت، مدد طلب کرنا، استعاذہ، پناہ طلب کرنا، رضا طلبی، توکل، خوف اور محبت، سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ان تمام مراسم عبودیت میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ادا کی گئی ہو تو وہ شرک فی العبادات ہوگا۔ دوسرے مفہوم یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کے اعتبار سے توحید عبادت یہ ہوگی کہ زندگی کے تمام معاملات میں اطاعت اور فرمانبرداری صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے حکم یا قانون کی پیروی کرنا، خواہ وہ غیر اپنا نفس ہو یا آبا و اجداد، مذہبی پیشوار ہوں یا سیاسی رہنما، شیطان یا طاغوت، ویسا ہی شرک فی العبادات ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش اور پوجا میں کسی غیر اللہ کو شریک بنانے کا شرک ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کا اپنا الہ بنا لیا ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43۔ اس آیت میں واضح طور پر نفس کی پیروی اختیار کرنے کو اپنا الہ بنا لینا کہا گیا ہے، جو شرک ہے۔ سورۃ الانعام کی ایک آیت ملاحظہ ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ بے شک شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم یقیناً مشرک ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 121۔ اس آیت میں شیطان کی اطاعت اور پیروی کو واضح الفاظ میں شرک کہا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 اور 47 میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کو ظالم اور فاسق بھی کہا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کی پیروی کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قانون کی پیروی کرنے والا شخص مشرک اور کافر بھی ہے، فاسق اور ظالم بھی ہے۔ عبادت کے دونوں مفہوم سامنے رکھے جائیں تو توحید عبادت یہ ہوگی کہ ہر قسم کے مراسم عبودیت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، رکوع، سجود، نظر و نیاز، طواف و اعتکاف، دعا و پکار، استعانت و استغاثہ، اطاعت و غلامی، فرمانبرداری اور پیروی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا فی العبادات ہے ہوگا۔ یہاں پر یہ پارٹ ختم ہوا، کتاب کا باقی حصہ اگلے پارٹ میں سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔